بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الفقر. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قابل احترام بزرگو دوستو، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان یہ قائم کیا ہے کہ فقیری غربت کی بھی ایک اعتبار سے بڑی فضیلت ہے. فقر غربت جو ہے محرومی نہیں ہے. اصل میں بہت بڑی برکت کی چیز ہے آخرت کے اعتبار سے. کوئی مسلمان اگر مقدر میں غربت لکھی ہوئی ہو، دنیاوی ساز و سامان اس کے پاس کم ہو، تو وہ مسلمان پست ہمت، پست حوصلہ، کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان غربت کے ساتھ اسلام اور ایمان یہ عیب نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان جیسی قیمتی نعمت ہے. مسلمان کبھی غریب نہیں ہوتا. مادی اعتبار سے ہو سکتا ہے اس کے پاس دنیاوی ساز و سامان کی کمی ہو، لیکن ایمان جیسی قیمتی نعمت اس کے پاس ہے، اسلام جیسی قیمتی نعمت اس کے پاس ہے. تو اسی لیے دو باتیں ہیں یہاں ان حدیثوں کا جو خلاصہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو دنیاوی اعتبار سے یہ فیصلہ فرمایا ہے، اور اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس کے پاس دنیاوی اعتبار سے ساز و سامان کم ہے، وہ جو ہے اپنے دل کو کیا ہے، پست نہ کرے. اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالی اعتبار سے نوازا ہے تو وہ غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، ان کے ساتھ تحقیر کا معاملہ نہ کرے. فقر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اختیاری ہے، ایک اضطراری ہے. اختیاری کا معنی یہ ہے کہ پسند سے لیا جائے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا: الفقر فخری، فقر غربت میرے سر کا تاج ہے. یہ حدیث ہے، کتنی بڑی بات ہے. الفقر فخری، غربت جو ہے فقیری، یہ میرے سر کا تاج ہے. اور دوسرا اضطراری ہے کہ آدمی، یعنی اس کی مقدر میں ہی لکھا ہوا ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ بعض مرتبہ یہ فقر، یہ غربت دین کے فتنوں کا سبب بھی بن سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کاد الفقر ان یکون کفرا. بعض مرتبہ یہ غربت آدمی کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں، معاش کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے ایمان والے کی تین حالتیں ہوا کرتی ہیں. ایک حالت کیا ہے غربت ہے، فقر ہے، لیکن وہ غربت صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اور اکثر صحابہ غربت مع الفقر، غربت مع الصبر تھے. صحابہ اکثر جو ہے نا غریب تھے، لیکن ان کے ساتھ صبر تھا، ان کے ساتھ توکل تھا. دوسری حالت ایمان والوں کی یہ ہوتی ہے کہ مالداری شکر کے ساتھ ہوتی ہے. مال ہوتا ہے لیکن کیا ہے اس کے ساتھ؟ شکر، جس کو حدیث میں غنی شاکر کہا گیا، شکر گزار مالدار. یہ افضل ہے کس سے؟ صبر کرنے والے روزے دار سے. ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اس سے بہتر وہ مالدار افضل ہے. کون سا مالدار؟ جس کو مال کی نعمت ملی، وہ مال اسے نافرمانی کی طرف، غرور کی طرف، تکبر کی طرف نہیں لے گیا، شکر کی طرف لے گیا، مالی حقوق ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. یہ حالت بھی بہت اچھی ہے. اور تیسری جو حالت ہے نا، وہ حالت وہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے لیے دعا فرمائی، وہ ہے کفاف، قوت. اب آگے حدیث میں وہ دعا آتی ہے، اللہم اجعل، اے اللہ میرے گھر والوں کو بقدر کفاف روزی عطا فرما. بقدر کفاف کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں میں کسی کا محتاج نہ پڑ، بس مال آتا رہے، ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، دنیا کی زندگی گزر جائے اور آخرت میں چلے جائیں. یہ حالت کیوں بہتر ہے؟ یہ حالت اس لیے بہتر ہے کہ غربت کے فتنے سے اور مالداری کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے. کیونکہ غربت میں بھی فتنہ ہے، کفر تک جانے کا اندیشہ ہے، اور مالداری کے فتنے اور بڑے خطرناک ہیں، عجب میں، غرور میں، گھمنڈ میں، ظلم میں مبتلا ہو جائے. تو یہ دو فتنوں سے بچنے کے لیے یہ حالت بہتر ہے. اے اللہ بقدر کفایت روزی دے دے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے لیے مانگا کرتے تھے. تو یہ تین حالتیں ہیں. تو یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عنوان قائم فرما رہے ہیں کہ غربت کو محرومی نہ سمجھو. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ فیصلہ فرمایا ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ خستہ حال ہے، وہ اپنا دل چھوٹا نہ کرے. اصل مایا تو اندر کی ہے، اصل دولت تو اندر کی ہے، ایمان ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، آخرت ہے، وہ اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا مقام ہے. اور یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، ما رأیک فی ھذا، کیا رائے ہے آپ کی ان کے بارے میں، کیا خیال ہے آپ کا ان کے بارے میں؟ تو مجلس میں کوئی صحابی تھے، انہوں نے کہا، ھذا رجل من اشرف الناس، یہ بڑا آدمی ہے، معزز آدمی ہے، بگ مین، یہ بہت بڑا آدمی ہے، اشرف الناس. اور اشرف الناس کی علامتیں انہوں نے کیا بتائی؟ اگر کہیں پر یہ اپنا پیغام نکاح کا بھیج دے تو ان کا رشتہ قبول ہو جائے، اور اگر کوئی سفارش کسی کی کر دے تو ان کی بات کی لاج رکھ لے، کوئی ان کی بات کو رد نہ کرے، ان کا ایک وزن ہے، ان کا ایک مقام ہے. فسکت رسول اللہ، خواب خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا. تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی سامنے سے گزرا تو پوچھا، بھائی ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پھر وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا رجل من فقراء المسلمین، یہ مسلمانوں کے غریب فقیر لوگوں میں سے، ان کا یہ ہے کہ اگر کہیں رشتہ بھیجے تو ان کو کوئی لڑکی نہ دے، اور اگر کسی کی سفارش کریں تو ان کی بات قبول نہ ہو، ان کی بات سنی نہ جائے، بس یہ عام آدمی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے محدث تھے، پورے حدیث میں میری نظر سے کبھی اتنا مبالغے کا جملہ کہیں نہیں گزرا، یہ جملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ کیا فرمایا؟ فرمایا، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، یہ جو آدمی جو جا رہا ہے جس کے بارے میں تم نے کہا، کہ یہ فقراء مسلمین میں سے ہے، ان کی بات نہ سنی جائے گی. اس کا مقابلہ وہ جو آدمی اشراف ناس، مالدار، ظاہری اعتبار سے مال و دولت ہے، زمین بھر کر بھی اگر ایسے لوگ ہو جائیں، اس ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس ایک آدمی کا مقابلہ ایسے زمین بھر کر بھی اگر ہو جائے، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ ایمان کی، تقوی کی، اللہ سے توکل کی وہ مایا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اصل جو چیز ہوتی ہے وہ اندر کی جو ہے مایا ہے، وہ ایمان ہے. ظاہری اعتبار سے آدمی خستہ حال ہو، بے حیثیت ہو، اسی لیے کبھی کسی ظاہری حالت کو دیکھ کر آدمی فیصلہ نہ کرے. اکرام کی بنیاد ایمان ہے. اکرام کی بنیاد آدمی کی ظاہری حالت نہیں ہے کہ آدمی ظاہری حالت کو دیکھ کر اکرام کرے اور کسی کی خستہ حالت کو دیکھ کر اس کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کرے، اس کو حقیر سمجھے، یہ تو محرومی کی بات ہے. یہ سب سے بڑی محرومی ہے، کسی کے بارے میں تحقیر کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول صورت نہیں تھے، کیونکہ ان کے والد جو ہیں باہر سے آئے ہوئے تھے، رنگ ان کا بالکل سیاہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہیں، سورج ڈوب گیا، نکلنا ہے، انتظار کر رہے ہیں کسی کا. تو سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اتنے میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آئے. آپ نے فرمایا اسامہ آ گئے، اب چلو. تو گویا یہ فرمایا اب تک میں انتظار اسامہ کا کر رہا تھا. تو اس کو دیکھ کر ایک گروپ، ایک جماعت نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑا تحقیر کا جملہ کہا، الہذا الاسود حبسنا، اس آدمی کی وجہ سے آپ نے ہمیں روکے رکھا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو تحقیر کا جملہ تھا اس قبیلے والوں کی ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، جو قبیلے مرتد ہوئے ان میں سب سے پہلا قبیلہ یہی مرتد تھا. اور فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ارتداد کی وجہ جو بنی ہے وہ اس کی حقارت کی وجہ ہے. اسی لیے دوستو کبھی بھی کسی کی حقارت دل میں نہ ہو، ہر ایک کا اکرام، ہر ایک کا احترام کہ دل کے اندر. آگے ایک اور واقعہ حدیث میں بیان فرمایا اس میں کہ کچھ صحابہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. اب وہاں پہنچے، بیماری کی حالت میں بات چیت ہو رہی تھی، تو بات چیت کرتے کرتے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پرانے صحابی، قدیم صحابہ میں تھے، کہنے لگے دیکھو ایک زمانہ ایسا تھا ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اللہ کو وہ ہجرت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے وہ ہجرت کا جو ہے اجر اپنے ذمے لے لیا. کتنا یقین تھا صحابہ. کہنے لگے کہ جس وقت ہم نے ہجرت کی وہ جماعت مہاجرین کی اس میں دو قسمیں تھیں، ایک وہ قسم ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئی. آدمی جب درخت لگاتا ہے پھل نکلنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو، بہت کم لوگوں کو پھل کھانا نصیب ہوتا ہے. تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم میں دو قسم کے لوگ، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے کوئی بدلہ دنیا میں دیکھا ہی نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے. اس میں کون تھے؟ فرمایا منہم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر ان کی زندگی کیسی تھی؟ اسلام لانے سے پہلے مکی زندگی میں، مکہ مکرمہ میں یہ ایک ہیرو سمجھے جاتے تھے. ان کے جوڑے شام سے آتے تھے، خوشبو باہر سے آتی تھی، نوجوان بچے ان کی چال چلنے کو فخر سمجھتے تھے. کپڑے پر دھول لگنا تو دور کی بات، ایسے پاک صاف، کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ سمجھتے یہاں سے مصعب ابن عمیر گزرے. انہیں ایسی ناز و نعمت پہ پلا ہوا نوجوان، جب ایمان سامنے آیا تو قبول کر لیا، اور جب ایمان کو قبول کر لیا تو پتا چلا ماں کو اور چچا کو، والد کا تو انتقال ہو گیا، تو چچا نے بلا کر کہا دیکھو جس مال پر تم عیاشی کر رہے ہو، عیش و عشرت کر رہے ہو، یہ تمہارے باپ کا ہے. تمہارا نہیں ہے. دو آپشن ہیں تمہارے پاس, ایمان چھوڑ دو, یہ ساری عیش و عشرت کی راحت کے نقشے تمہیں ملیں گے. اگر ایمان پسند ہے, ایمان چاہیے, تو پھر تم یہاں سے نکلو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر راحت کو قربان کیا, ہر چیز کو, ہر عیش کو قربان کیا ایمان کے مقابلے میں. ماں کو بہت غصہ آیا, مالک بنت خناس, اس نے کہا میرا بیٹا ایمان کے لیے جا رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو کپڑا پہنا ہوا اس کو بھی نکال دے. روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے ایمان کی نسبت پر جس کے کپڑے نکالے گئے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, اور حشر کے میدان میں سب سے پہلے انہی کو لباس پہنایا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا آپ سے پہلے بھی؟ فرمایا میرے سے پہلے بھی, کیونکہ سب سے پہلے ایمان کی نسبت پر ان کو ننگا کیا گیا تھا. اور یہاں حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے کپڑے, ماں نے ان کے کپڑے نکال دیے, کہا جا. پھر پتہ نہیں ماں کی ممتا ایک چادر اٹھا کے دے دی, اسی چادر کو لے کر آئے اور جو ہے نا مسجد مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دیکھیں نا, یہ حضرت مصعب بن عمیر کی پہلے کی زندگی, اب ایمان کے ساتھ کیسی زندگی. یہاں تک کہ جب مدینے والے آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی دیجئے جو ہمیں اسلام سکھائے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. کتنا بڑا مقام ہے مصعب بن عمیر کا, سارا اسلام دنیا میں جو پھیلا وہ مدینے سے پھیلا, اور مدینے میں جو اسلام آیا اللہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے لایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مصعب بن عمیر کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ نوجوان جس کے کپڑے پہ دھول تک نہیں لگتی تھی, خوشبو سے معطر رہتا تھا, یہ نوجوان آج اس کے جسم پر صرف ایک چادر رہ گئی ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہاں تک کہ جب غزوہ احد آیا تو جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے حوالے کیا گیا, آپ ہیں اس جھنڈے کو سنبھالیں گے. اور اس غزوے میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من اراد ان ينظر بنور الایمان فلینظر بمصعب بن عمیر, جو شخص اپنے آنکھوں کو ایمان کے نور سے منور کرنا چاہے مصعب بن عمیر کو دیکھو, دیکھ کر ایمان تازہ ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میت پر پہنچے, احد میں 70 صحابہ شہید ہیں, ایک قبر میں دو دو صحابہ کو دفن کیا جا رہا ہے, حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا. دفن سے پہلے کفن کی تیاری کی گئی, ترکے میں صرف ایک چادر, صرف ایک چادر. دوستو یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں یہ واقعہ کیوں نقل کر رہے ہیں کہ آدمی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے, اندر کی وہ مایا دیکھے کہ اندر دنیا سے انسان کیا لے جا رہا ہے. دنیا, حضرت مصعب بن عمیر دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے ترکے میں ایک چادر ہے, اور اس چادر کے, اتنی چھوٹی چادر کہ ان کو جب کفن پہنایا جا رہا ہے سر کی طرف جو ہے باندھا جا رہا ہے تو پیر کھل گئے, پیر کی طرف کھینچ رہے ہیں تو سر کھل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کی طرف باندھو, پیر کے پاس وہاں پر ازخر کے پتوں کو لپیٹ دو. یہ ہے حضرت خباب اپنے دوستوں سے واقعہ نقل کر رہے ہیں. یہ تو چلے گئے, ہم لوگ تو فتوحات کے پھل کھا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی, غربت کے ساتھ زندگی گزار دی اور دنیا سے چلے گئے. کفن تک ان کے پاس صحیح میسر نہیں تھا, لیکن کیا ہے ان کے ساتھ, ان کے پاس اندر کی مایا تھی, ان کے پاس اندر کی مایا. تو وہی فرمایا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے اس حال میں گئے کہ ان کے پاس کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں تھا, لیکن اندر کیا چیز لے کر گئے, اندر ایمان لے کر گئے, تقویٰ لے کر گئے. اسی لیے دوستو کبھی کسی کوئی مسلمان غریب ہے, کبھی اس کی حقارت دل میں نہ آئے. ظاہری طور پر آدمی کتنا ہی خستہ حال کیوں نہ ہو, ایمان ہے, اسلام ہے اس کا. یہاں تک کہ اللہ اکبر, ہمیں تو کسی غیر مسلم کی بھی تحقیر نہیں ہونی چاہیے ہمارے دل میں, گنہگار کی بھی حقارت دل میں نہیں آنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے تھے, بیعت کرو, اقرار کرو اس بات کا کہ میں گناہ کی نفرت کروں گا, گنہگار کی گنہگار سے نفرت نہیں کروں گا. انا نکرہ المعاصی لا نکرہ العاصی, ہم کراہت کریں گے گناہوں سے لیکن گنہگار سے نہیں. پتہ نہیں کب توبہ کی توفیق ہو جائے, کب اس کو ولایت مل جائے, کب وہ اللہ کا محبوب بن جائے. اور ہماری حالت اسی لیے, جب کبھی کوئی اللہ تعالیٰ توفیق دے نیکیوں کی, آدمی اپنے کو بھلا سمجھنے نہ لگے, کیونکہ ہمارا خاتمہ چھپا ہوا ہے. ذرا لوگوں کی دو باتیں تعریف کی ہو جائیں, دھوکے میں آ جاتا ہے آدمی. حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ علماء لکھتے ہیں, کیسے ہزاروں خلفاء ان کے ساتھ, ہزاروں اللہ والے ان کے شاگرد, قرآن کے حافظ, حدیث کے حافظ, سبع قرآت کے حافظ, ایک علاقے میں پہنچے. بس وہاں وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا, چرچ کو دیکھا, پادریوں کو دیکھا, دل کے اندر ایک بات آئی, اور وہ بات ایسی آئی کہ اپنے ایمان پر فخر آ گیا. ان سے کسی نے پوچھا کیا وجہ تھی جو آپ جو ہے نا بدل گئے تھے. وہ بتا رہے ہیں, بڑے غور سے سننے کی بات ہے. حضرت نے فرمایا, جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ چرچ کو دیکھ کر, وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں اپنے ایمان پر فخر پیدا ہوا. تو اچانک غیب سے آواز آئی, یہ جو ایمان تمہیں ملا ہے یہ ہماری توفیق ہے, یہ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے. آدمی اپنے ایمان کو, اپنے اسلام کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں. بس جس کو میں نے اپنا فخر سمجھا, ایک دل کے اندر سے ایک عجیب سی چیز نکل گئی, وہ کیا تھی؟ وہ ایمان تھا, اللہ نے اٹھا لیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوستو, حقارت, تحقیر, یہ بڑے خطر, محرومی ہیں, تباہی کا دریا ہیں. بعض خطرناک چیزیں جس سے ہمارا ایمان, ہماری روحانیت بگڑ جاتی ہے, اس میں وہ ایک بڑا عمل ہے کسی مسلمان کی حقارت, اور خاص طور پر کسی مسلمان کی خستہ حالت کو دیکھ کر, اس کی دنیاوی ظاہری بے حیثیت کو دیکھ کر آدمی حقیر سمجھے, اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرے, اس کے ساتھ بالکل, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک کا اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دعا ہے بخاری شریف کا, جو ہے جب مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی اچھی دعا, وتر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس پڑھا کرتے تھے. جب بھی وتر کی نماز پڑھے تو یہ دعا پڑھے, یہ سنت ہے. اور صحابہ, سبحان اللہ, ہمارا جو دین ہمیں ملا ہے یہ نقل نہیں ہے بلکہ عملاً تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. صحابہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, آخری مرتبہ دال کو اسٹرچ کرنا, کھینچتے تھے. ہاں, یہ دعا ہمیشہ ذہن میں رکھیں, اس کو پڑھیں. سبحان اللہ بحمدی, سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. جزاك الله.